تمہارا ولی خدا ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. اور حزب اللہ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے خدا کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اور جو شخص بھی ان تین ولایتوں سے تمسک اختیار کرے یعنی خدا سے، رسول سے، آئمہ اطہار علیہ السلام سے، بس جان لینا کہ وہی حقیقی حزب اللہ ہے. اس حوالے سے ہم نے چند مطالب آپ کے سامنے عرض کیے اور ہماری بحث تمہیدی گفتگو کے بعد ہم نے عرض کیا تھا کہ انتظام ولایت سے تمسک، حقیقی تمسک اختیار کرنے کے لیے اس کا پہلا تقاضا، تمسک کا پہلا تقاضا خود معرفت ہے ذریعہ، اس نظام کی معرفت، ولی کی معرفت اور ولی کی تعلیمات کی معرفت اور شناخت. اس کے حوالے سے چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اور دوسرا مطلب جو ہم نے شروع کیا وہ یہ کہ نظام ولایت کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نظام ولایت سے متمسک ہونا چاہتا ہے حقیقی معنوں میں تو اس کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کو تولا بھی کرنا ہے اور تورا بھی کرنا ہے. اور ہم نے کیا تھا کہ تولا اور تورا تازو کے دو پدڑوں کی مانند ہے کہ جو بالکل مساوی ہیں. جیسے آپ نے خدا، نبی، اولیاء، ائمہ اطہار علیہ السلام سے تولا کرنا ہے، اسی طرح سے ان کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرنا ہے، اظہار براءت کرنا ہے. بس اگر کوئی شخص خدا سے تو دوستی رکھے لیکن خدا کے دشمنوں سے دشمنی نہ رکھے تو وہ کبھی بھی نظام ولایت کے سائے میں آ نہیں سکتا. نظام ولایت میں آنے کی شرط ہے کہ ولایت کے تولا کے ساتھ تبرع کرنا، تبرع کے ساتھ تولا کرنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور یہی تشیع کا ایک طرح امتیاز ہے. درود محمد والے محمد. اور اس کے تذکرہ کرام کہ تولا کیا ہے؟ تولا یعنی اظہار مودت، اظہار محبت، اظہار ولا کرنا، اظہار عقیدت کرنا خدا سے، رسول سے، اہل بیت علیہ السلام سے، اور جن جن کا حکم دیا گیا ہے ان سے اظہار محبت کرنا. لیکن اس کے تھا کہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت بغیر اطاعت کے نامکمل ہے. عشق بغیر اطاعت کے نامکمل ہے، ولا بغیر اطاعت کے نامکمل ہے. اسی لیے کسی نے فرزند رسول حضرت امام صادق علیہ السلام سے کہ من ایمان یا من رسول اللہ، کہ یہ ایمان کیا ہے؟ فرزند رسول آپ ذرا تشریف فرمائیے. وہاں پر فرزند رسول ارشاد فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں، الایمان ان یطاع اللہ فلا یعصى، کہ ایمان یہ ہے کہ انسان خدا کی ایسے اطاعت کرے کہ پھر معصیت نہ کرے. ایمان یہ ہے جان گرا. بعض کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، بہت بڑے، بہت بڑے مومن. کتنے بڑے مومن ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے. کتنے بڑے مومن ہیں؟ رشوت لیتے ہیں، رشوت خور. وہ سب سے بڑے مومن ہو. کیسے مومن ہیں بھائی؟ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم جس کو ایمان سمجھ رہے ہو وہ ایمان نہیں، سراب ہے، سراب. ایمان فلا یعصى، کہ اللہ کی ایسے اطاعت کرو کہ پھر معصیت نہ ہونے پائے. کم از کم اس رائٹ پہ تو چلو نا، ہاتھ پاؤں کو چھوڑ کے نہ بیٹھ جاؤ. آپ دیکھیے ہم تو غیر معصوم ہیں، ہم سے تو غلطیاں ہوتی ہیں. دیکھیے تو بات معلوم ہے سب کو کہ غلطی تو ہوتی ہے، خدا کو بھی معلوم ہے، آئمہ اطہار علیہ السلام کو بھی معلوم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گر گیا تو گرا رہے. کسی نے آ کر چھٹے امام سے ارشاد فرمایا کہ مولا یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تو وہاں پر مولا نے کچھ اس طرح سے تشبیہ دی کہ تقویٰ یہ ہے کہ گویا تم نے نازک کپڑے پہنے ہوئے ہوں, باریک کپڑے پہنے ہوں, اور تم کانٹوں بھرے جنگل سے گزرو کہ جہاں ہر طرف چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں. تو جب تم وہاں سے گزرو گے تو اپنے بدن کے اوپر موجود اس باریک سے کپڑے کو کیسے بچاؤ گے, کیسے بچا سکو گے؟ کہاں بولا ناممکن ہے, سخت ہے, ہم تو یہ تقویٰ اختیار ہی نہیں کر سکتے. اگر یہ تقویٰ ہے, کہا دیکھو یہ تقویٰ جو ہے وہ آئمہ 18 علیہ السلام کے لیے, یہ تقویٰ تمہارے لیے نہیں, یہ تقویٰ ہم لوگوں کے لیے. تمہارے لیے تقویٰ کیا ہے؟ تمہارے لیے تقویٰ یہ ہے کہ گویا تم ایک پھسلنے والی زمین پر چل رہے ہو, اب تم نے چلنا شروع کیا, قدم آگے بڑھانے شروع کیے, پاؤں پھسلا, تم زمین پر گر گئے. اب جب تم دوبارہ سے نئے عزم کے ساتھ, نئے حوصلے کے ساتھ دوبارہ سے اٹھے اور پھر چلنا شروع کیا, پھر گرے, پھر اٹھنا شروع کیا, تمہارا یہ گرنا گناہ کرنا ہے, لیکن دوبارہ سے اٹھ کر توبہ کر کے چلنا یہی تمہارا تقویٰ ہے. تمہارا تقویٰ یہ کہ تم نے گر کر اٹھنا ہے اور چلنا ہے, تم نے ہاتھ پاؤں نہیں چھوڑ دینے, تم نے مایوس نہیں ہو جانا. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو, کتنے بڑے گناہ گار ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے, کبھی مایوس نہ ہو, کتنے بڑے گناہ گار ہو, بڑے سے بڑا گناہ ہو گئے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. الحمدللہ اہل بیت کے ماننے والے ہو, علی کے چاہنے والے ہو, غلطیاں ہوتی, گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے, ہو انسان پلٹ پلٹ کر دوبارہ سے ٹریک پر چلنا شروع کر دے, صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دے, علی کے راستے پر چلنا شروع کر دے. یہ ہے ہمارا آپ کا, ہم گناہ گاروں کا تقوی, کہ گر کر دوبارہ سے اٹھ جانا. درود بھیجے محمد والے. لہذا محبت کیا ہے؟ محبت اسی ایمان کا تو پرتا ہے, محبت اور عشق و پیار یہی ایمان ہی تو ہے. پر کوئی کہے جناب میں مومن ہوں لیکن عمل نہیں کرنے کے لیے تیار, آپ کو کون کہہ رہے کہ آپ امام علی علیہ السلام بن جائے, آپ کو کون کہہ رہے امام حسن بن جائے؟ ناممکن ہے, آپ نہیں بن سکتے. نہ دنیا میں ان 12 اماموں کے علاوہ کوئی 13 امام بنے گا, نہیں بن سکتا کوئی. کتنی ریاضت کر لے, کتنی عبادت کر لے, کتنا خدا کا قرب حاصل کر لے, خدا کی مشیت یہ ہے کہ 12 امام ہیں اور 12 کے علاوہ کوئی اور امام ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ کوئی امام نہیں, چاہتا معصوم نہ ہو کوئی معصوم نہیں. یہ خدا کی مشیت ہے کہ جو خدا رب العالم نے 12 امام قرار دیے ہیں. لہٰذا ہم آئمہ معصومین تو نہیں بن سکتے, لیکن ابو ذر, مقدار, سلمان, مالک اشتر, جون, زہیر ابن نعیم, مسلم ابن اوسجا, بھائی ان کے راستے پر تو چل سکتے ہو نا کم از کم, یہ تو غیر معصوم تھے سب کے سب. اور بہت سی مثالیں, تو موٹی موٹی مثالیں میں آپ کو دے دوں, تاریخ میں اور بہت سی مثالیں ملتی ہیں. جانے کے نامی اگر کوئی شخص حقیقی معنوں میں تمسک اختیار کرے ولی خدا سے, زمانے کے امام سے, تو پھر امام بھی اس کے اوپر اپنی الطاف نازل کرتے ہیں, اس کے اوپر لطف کرتے ہیں, اس کی ہدایت کرتے ہیں. ہدایت ظاہری بھی تا ہدایت باطنی بھی. اور کس طرح سے جانے کے نامی تاریخ میں اس کے واقعات بہت سے ملتے ہیں. علی ابن خالد کہ جو کہتا ہے کہ میں زیدی فرقے سے تعلق رکھتا تھا, اور زیدی فرقہ ہوتا ہے کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کے اوپر جس نے توقف کیا, یعنی آپ پانچویں امام کو نہیں مانتے, حضرت زید کو کہتے ہیں کہ امام ہے, اور اس کے بعد بس پانچویں امام کے بعد سے, چوتھے امام کے بعد سے کسی کو امام نہیں مانتے جانے کے نام. لہذا ان کو کہتے ہیں زیدی. تو یہ علی ابن خالد کا تعلق جو تھا وہ زیدی فرقے سے تھا. دفعہ پتا چلا کہ ایک شخص جو ہے وہ شام سے لایا گیا ہے مدینے میں, اور اس کے بارے میں پتا چلا کوفے میں لایا گیا, پتا چلا اس کے بارے میں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے, لہذا اس کو زندان میں ڈال دیا گیا. بعد مجھے جستجو ہوئی کہ بھائی ماجرا کیا ہے, کہ اس نے کیسے پیغمبری کا دعویٰ کیا, اس کے اندر کیا خصوصیت ہے, کیا اس نے سوچا. تو چلے جا کے اس سے انٹرویو لیتے ہیں. اب جب علی بن خالد اس کے پاس پہنچے تو پوچھا ہمیں کیا ماجرا ہے کیا معاملہ ہے, تو کہا کہ بھائی مسئلہ جیسے مشہور کیا گیا ہے میں تو خود حیران ہوں ایسے نہیں ہے. کہا وہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو بھائی میں شیعہ اثنا عشری ایک مومن ہوں اور میں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا ہوں. لہذا میں شام میں جہاں پہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر کاٹ کے رکھا گیا تھا اس مقام پر میں روزانہ نمازیں پڑھا کرتا تھا, عبادت کیا کرتا تھا, کثرت کے ساتھ عبادت کرتا تھا. دیکھیں اس کی بلا, اس کی محبت, اس کا عشق اہل بیت علیہ السلام کہ جہاں امام کا سر رکھا گیا تھا میں وہاں مصلی بچھا کر عبادت کیا کرتا تھا. بہرحال ایک دن میں عبادت کر رہا تھا, اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہستی میرے پاس آئی. میں نے سلام کیا, انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ. میں ان کے ساتھ چل پڑا, میں چند قدم ان کے ساتھ چلا تو میں نے دیکھا کہ میں ایک مسجد میں پہنچ گیا ہوں. تو اس بزرگ نے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہاں کھڑے ہو؟ کہا ہاں میں پہچانتا ہوں, یہ مسجد کوفہ ہے. اللہ, کہاں شام اور کہاں کوفہ؟ کہا کہ یہاں نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, کچھ میں نے نماز پڑھی, کچھ ماں نے نماز پڑھی بزرگ نے. اس کے بعد کہا چلو. اب میں دیکھ گیا ان کے پیچھے چل پڑا. اب جب چند قدم چلا تو میں نے دیکھا کہ میں مدینے میں موجود ہوں. اللہ اکبر, میں نے وہاں مدینے میں عبادت کی, نماز پڑھی, انہوں نے بھی نماز پڑھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو. بے اختیار میں ان کے ساتھ چل پڑا. اب چند قدم جو میں آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ اکبر, میں بڑا حیران ہوا. بہرحال وہاں پہ ہم نے عبادت کی, زیارت کی, اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس بزرگ نے مجھ سے کہا کہ بھائی اب چلو. اب چند قدم ہم چلے تو دوبارہ سے شام پہنچا ہوا تھا جہاں سے میں نے عبادت کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا. اب میں نے جب پلٹ کے دیکھا تو وہ بزرگ مجھے نظر نہیں آیا. میں بڑا پشیمان ہوا کہ بھائی پوچھتا تو صحیح کہ یہ بزرگ کون تھا, کون تھا کہ جس نے مجھے لمحے بھر میں یہ ساری سیر کروا دی, یہاں یہاں کی زیارتیں کروا دی. لہذا اذان محترم دل بھیج محمد والے بار میں نے اپنی عبادت کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رکھا. لیکن وہ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا میں بے چین رہا پورے سال کہ وہ کون شخص ہے. یہاں تک کہ ایک دفعہ پھر جب میں مصلی پہ بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا اسی جگہ پہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے رکھا گیا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر وہ بزرگ میرے سامنے کھڑا ہے. سلام کیا, کھڑا ہو گیا, اظہار محبت کیا, اظہار ولا کیا. اس کے بعد اس بزرگ نے اسی طرح سے کہا کہ چلو میرے ساتھ. میں چند قدم چلا, میں نے دیکھا کہ مسجد کوفہ میں کھڑا ہوں. اللہ اکبر, وہاں پر نماز پڑھی, عبادت کی, انہوں نے بھی کی, میں نے بھی کی. پھر انہوں نے کہا چلو. پھر مدینے کی مسجد میں پہنچے, وہاں نے عبادت کی. اس کے بعد انہوں نے کہا پھر چلو آگے بڑھتے ہیں. پھر جب ہم آگے پہنچے تو دیکھا خانہ کعبہ سامنے. اللہ اکبر, خانہ کعبہ کی زیارت کی, عبادت کی وہاں سے. اور اب جب پلٹنے لگے تو میں سمجھ گیا کہ اب دوبارہ سے بزرگ سے ملاقات نہیں ہوگی, اس نورانی چہرے والے سے ملاقات نہیں ہوگی. بس پوچھ لوں کہ آپ کا تعارف کیا ہے, آپ کون ہیں. تو جیسے ہی میں نے سوال کیا کہ اے بزرگ آپ کے, آپ کو بزرگان کا واسطہ, یہ بتلا دیجیے کہ آپ ہیں کون. کہا کہ اے صحابی پہچانا نہیں, میں تیرا وقت کا امام, امام محمد تقی. امام محمد تقی. بس یہ کہہ کر انہوں نے مجھے شام پہنچایا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہ غائب ہو گئے. لیکن یہ واقعہ ایسا میری زندگی کو موڑنے والا تھا اور اتنے میں میرے لیے باعث خوشحالی تھا کہ میں نے ہر شخص کو بیان کرنا شروع کر دیا. جہاں جاتا تھا بیان کرتا تھا, جہاں جاتا تھا بیان کرتا تھا. ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ یہ ماجرا خلیفہ تک پہنچا, حاکم تک پہنچا, اور اس کو پتہ چلا کہ بھئی اس کے ساتھ ایسا ماجرا پیش آیا. سمجھ گیا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, ہماری حکومت کے خلاف کتنا خطرہ ہے, اگر اس طرح کے واقعات اس طرح کی فضیلتیں اگر پتا چلیں تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ اہل بیت کی طرف راغب ہونے لگے، لہذا فوراً سے اس کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ اب جب اس کو یہ ماجرا پتا چلا علی بن خالد کو کہ بھائی یہ حقیقت ہے، تو اس نے کہا کہ تم اجازت دو تو میں یہ سارے حقائق لکھ کر حاکم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، شاید اس کو معلوم نہ ہو، نیچے والوں نے ساری گڑبڑ کی ہو، اگر حقائق اس کو پتا چل جائے تو شاید وہ یہ گڑبڑ نہ کرے۔ کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، تم اگر کرنا چاہتے ہو تو کر کے دیکھ لو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب اس نے جو ہے وہ حاکم کے نام، خلیفہ کے نام نامہ لکھا، اس کے اندر پوری تفصیلات لکھی۔ اب جو نامے کا جواب آیا، نامے کے جواب میں علی بن خالد کہتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی جس ہستی نے، جس بزرگ نے، جس امام نے راتوں رات اسے شام سے کوفہ اور کوفہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ پہنچایا ہے، اسی امام سے کہو کہ اسے زندان سے آزاد بھی کروا کے لے جائے۔ کہا میں حیران رہ گیا کہ اس نے کیا جواب دیا، اور میں کیا آگے پیش کروں گا اس زندانی کو جو زندان میں ایسی ہے بیچارہ پریشان ہے۔ بہرحال اور جب اس کا نامہ میرے پاس پہنچا تو میں اس نامے کو لے کر اس عزم کے ساتھ چلا کہ اس کو حوصلہ دوں، جو بیچارہ سیر ہے لگت کی محبت میں، اسے جا کر حوصلہ دوں تاکہ پریشان نہ ہو، میں کچھ کر تو سکتا نہیں ہوں۔ اب جو میں زندان میں جانے لگا، زندان کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سپاہی کچھ ڈھونڈنے میں مصروف ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی ماجرا کیا ہے؟ کہا وہی شخص کے جس نے دعوی نبوت کیا تھا نظر نہیں آ رہا، زندان سے غائب ہو گیا، زندان سے غائب ہو گیا۔ میں فوراً سے سمجھ گیا کہ امام محمد تقی کا یہ کارنامہ ہے۔ درود بھیجے محمد اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نے وہی پر امام محمد تقی کا کلمہ پڑھ لیا کہ آج کے بعد سے میں نے زیدی مذہب کو چھوڑ دیا اور میں شیعہ اثنا عشری مذہب کو قبول کر رہا ہوں۔ عزیزوں آپ دیکھیں کہ جب انسان حقیقی ولا حاصل کر لے، مطیع امام ہو جائے، وہاں پر اس طرح سے امام وقت انسانوں کی ہدایت کیا کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت بالامر، یعنی باطنی ہدایت۔ ایک ہوتی نا ظاہری ہدایت، میں آپ کو بیٹھتے ہیں یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں، بعض نصیحت کر رہا ہوں، درس سنا رہا ہوں، درس اخلاق سنا رہا ہوں، یہ ظاہری ہدایت۔ ایک ہوتی ہدایت بالامر کہ جو پوشیدہ انداز سے کی جاتی ہے، جو باطنی انداز سے کی جا سکتی ہے، اور وہ باطنی ہدایت کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے کہ جسے خدا بند عالم نے ولایت تکوینی عطا فرمائی ہو۔ جب ولایت تکوینی کا حامل ہوگا وہی ہدایت بالعمل کر سکتا ہے۔ لہذا عزیزوں یہ نظام ولایت اتنا گہرا ہے، کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ آئمہ اطہار علیہ السلام سے؟ لا سورج کا، سورج کی روشنی کا تم لالٹین اور موم بتی سے کوئی مقابلہ کر سکتے ہو؟ شاید یہ مثال دینا بھی صحیح نہ ہو، اتنا فاصلہ ہے اہل بیت اور غیر اہل بیت کے درمیان۔ لہذا لا یقاس بنا، ہمارے سے، ہم سے کوئی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا کسی کا، ہمارا اور کسی کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، ہماری کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ ہم وہ ہستیاں ہیں کہ جسے خدا مند عالم نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لہذا جانے گرامی یہ جو فضیلت آئمہ اطہار علیہ السلام کے پاس تھی اس کو کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔ یہ جو ولایت امر ہے، یہ جو ولایت خدا نے، آپ دیکھیں دو ولایتیں، ایک ظاہری ولایت اور ایک حقیقی ولایت، باطنی ولایت۔ ظاہری ولایت کیا؟ یہ جناب میں نے زور زبردستی کے ذریعے سے حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا، زور زبردستی کے ذریعے سے حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا، اور میں بن گیا جناب ولی، امیر المومنین بن گیا، پاکستان میں بھی تھے نا ایسے جھوٹے امیر المومنین، صحیح ہے، وہ اولی الامر تھے، اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم. اب کس کے لیے کہا جا رہا ہے جناب؟ ملا عمر صاحب کے لیے، جو دو جماعتیں پاس ہیں جن کو الف بے نہیں پتا اسلام کی، وہ اولی الامر بن بیٹھے اور ان کی اطاعت کو فرض کر دیا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ملا عمر کی اطاعت کرو. اطاعت کرو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ خود خوش ہم نہیں ہوں گے، ملک تباہی ہوگا، مسجدوں میں دھماکے ہوں گے، بازاروں میں دھماکے ہوں گے، عورتوں کے سہاگ اجڑیں گے، بچوں کے بچے یتیم ہوں گے. کون بچے؟ امریکی بچے نہیں، پاکستانی مسلمان بچے. ایسے لوگوں کو ولی امر بنا لو، ایسے لوگوں کو امیر المومنین بنا لو. یہ کجروی کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے پیدا ہوئی کہ لوگوں نے درے اہل بیت کو چھوڑ دیا، درے اہل بیت کو چھوڑ دیا. جو شخص بھی اس درد سے منہ موڑے گا، اہل بیت کا کچھ نہیں جائے گا. اہل بیت کو جو خدا نے فضیلت عطا فرما دی ہے، عزیزوں کو چھین لینے والی نہیں، علی سے اس کے ظاہری مقام کو چھینا جا سکتا ہے، ظاہری مقام کو چھینا جا سکتا ہے، جعفر سادات سے ان کے ظاہری مقام کو چھینا جا سکتا ہے، حق خلافت و حکومت چھینا جا سکتا ہے، لیکن ولایت تکوینی کو نہیں چھین سکتے تھے. جو خدا نے ان کو ولایت تکوینی عطا فرمائی ہے، یہ تصرف عطا فرمایا ہے اس کائنات کے اندر، یہ جو قلوب کے اوپر انہوں نے حکومت دی ہے اور حکومت کر رہے ہیں، اس کو کوئی نہیں چھین سکتا. اذان کے نام عجیب بات ہے، دیکھو حسین کی محبت، حسین کیسا قلبوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے، قلوب کے اوپر حکومت کر رہا ہے. آپ شیعہ ہیں نا، سادات ہیں، آپ میں سے کئی سادات شیعہ چھوڑے ہمارے اہل سنت برادر، اہل سنت کو چھوڑے، سکھ، عیسائی، ہندو، آپ کہیں چلے جائیں، اگر ملحد بھی ہوگا نا، خدا کا انکاری ہوگا، امام حسین کا احترام کرنے والا. عجیب، امام حسین کی شخصیت کے اندر خدا نے جاذبیت رکھی ہے، خدا نے. اور جب انسان ولا کا اظہار کرے امام حسین سے، اگر ملحد بھی ہوگا نا، تو اگر لطف ہو گیا تو پھر یہی حسین اسے اپنی محبت کے ذریعے سے خدا تک پہنچا دے گا. ان حسین مصباح الہدا و سفینت النجا، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتیاں نجات ہیں. جو اس میں سوار ہو گیا وہ غرق ہونے سے بچ گیا، وہ نجات یافتہ ہو گیا. پہلے آپ کو یاد ہے اس زمانے میں جو یہاں پہ سینئر دوست بیٹھے ہیں، ایک زمانے میں کمیونسٹ نظام کا دور تھا، کمیونسٹ افکار کا دور تھا، سوشلزم کا دور تھا. ہمارے نوجوان پاکستان کے ملحد ہو رہے تھے دنیا کے اسلامی ممالک میں، جگہ جگہ کمیونسٹ افکار اور نظریات کے جو ملحدانہ نظریات ہیں، جس میں خدا کا صلاح کے ساتھ انکار کیا جاتا تھا، وہ حاوی ہوئے ہوئے تھے، تسلط تھا ان کا، ان کی حکومت تھی، ان کی طاقت تھی. پاکستان کے اندر بھی ایسا تھا، لیکن اذان کے نام بھی ہمارے شیعہ بھی چونکہ ایک انقلابی فکر دی گئی تھی، بڑے ہو جاگیرداروں اور زمینداروں کے خلاف وہ انقلاب تھا، لہذا اذان محترم ہمارے شیعہ کو ہٹے گا، جہاں مظلومیت ہوگی وہاں شیعہ پائے جائیں گے، جہاں میں ظلم سے مقابلہ ہوگا وہاں ہمارا نوجوان لٹکے گا. کیوں؟ یہ کہاں سے ملا؟ یہ ماموں نے اپنے دودھ میں پلایا ہے. کہاں سے سیکھا؟ مجالس اذان سے سیکھا. جیسے بھٹی میں پڑا ہوا ہے کہ ہمیشہ ظلم کی مخالفت کرنی ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے. لہذا نگرانی، اب ہمارے نوجوان، بھارت نوجوان دھوکہ کھا گئے کہ بھائی وہ بہت بڑے جناب زمینداروں سے مقابلہ کر رہے ہیں اور مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں، حالانکہ سب سے بڑے ظالم یہ کمیونسٹ تھے. نوجوان ہوشیار ہو، اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن اذان نگرانی یہی نوجوان جو کمیونسٹ تنظیموں میں اس زمانے میں کام کیا کرتے تھے، جو شاید خدا کا انکار کرتے ہیں، ان میں سے بات اکا دکا البتہ، اگر خدا کا بھی انکار کریں، جب چاند محرم کا نظر آتا ہے تو امام بارگاہوں میں وہی لوگ نظر آتا ہے. خدا کا انکار کرو لیکن امام حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھو تو بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ حسین کو نہیں چھوڑا جا سکتا. کیوں؟ کہ حسین کی معرفت موجود ہے. اے کاش خدا کی معرفت کسی طرح سے موجود ہوتی. اگر خدا کی معرفت موجود ہوتی تو انسان خدا کو کبھی نہ چھوڑے. لیکن بہرحال خدا کی معرفت اس طرح سے نہیں تھی جیسے کہ مجلس اعضاء کی وجہ سے امام حسین کی معرفت تھی. لہٰذا بھٹی میں پڑی گئی امام حسین کی محبت. لہٰذا مجلس اعضاء میں آئے, آتے 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 بالآخر امام حسین دوبارہ سے ہمارے نوجوانوں کو جو اس طرح کے نوجوان تھے دوبارہ سے پلٹا کے خدا کی طرف لے گئے. نوجوان ہے الحمد للہ, بارش ہیں, اہل نماز ہیں, اہل روزہ ہیں, ماشاء اللہ ہم لوگوں سے زیادہ زندہ. کہاں تو کوئی کہا کہ میں اپنی آنکھوں کو دیکھی بات کر رہا ہوں کہ جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, یعنی میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا. اس کمیونسٹ نظام نے راج کیا ہے راج, اور جس کے بارے میں امام خمینی نائب امام معصوم برحق انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ دیکھو میں گورباچوف, جو نامہ لکھا تھا گورباچوف کو. اب دیکھیے تاریخی بات ہے, اعزاز گرامی تاریخی بات ہے کہ امام خمینی انقلاب لانے کے بعد نامہ لکھ رہے دنیا کی سپر پاور کے صدر کو. کیا نامہ لکھ رہے کہ دیکھو میں تمہیں بتلا رہا ہوں, تمہیں اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہوں, تمہیں بتلا رہا ہوں کہ تمہاری مشکل مغربی جمہوریت نہیں, تمہاری مشکل امریکی سرمایہ داری نہیں, تمہاری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ تم خدا کی وجود کا انکار کرتے ہو, خدا کی وجود کا انکار کرتے ہو. اگر تم اسی طرح سے چلتے رہے اور اگر تم نے سرمایہ دارانہ نظام کو بھی قبول کر لیا, کمیونسٹ نظام کو ٹھکرا دے, تب بھی تم نابود ہو جاؤ گے. اور کمیونسٹ نظام کو مجھے نظر آ رہا ہے کہ کچھ عرصے بعد تمہیں تاریخ کے سیاسی عجائب گھر بھی یہ نظام کمیونسٹ نظر آئے گا. اور آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی سالوں کے بعد کمیونسٹ نظام بالکل فلوپ ہو گیا, بہ گیا, روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. یہ ایک بابصیرت انسان کہ جو نائب امام ہے کہ جس کے اندر ولایت محبت ہے اس کی بصیرت ایسی ہوتی ہے جانے کے. آپ سوچیں امام معصوم کی بصیرت کیسی ہوگی گرو بھیجے محمد والے کو. لہذا جن محترم لگتا ہے ہمارے یہاں اگلی صف میں ہمیشہ بچوں کو آگے آنا ضروری ہوتا ہے. حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ بچے پیچھے بیٹھے جاتے, اگر کھیل کود بھی کرنا چاہیں تو مجلس جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہونے کے بعد. تو جن محترم یہ ولایت سے تمسک یہ ہے کہ اگر انسان ولایت سے تمسک اختیار کر لے تو خود ولی بن جاتا ہے, خود ولی بن جاتا ہے. یہ کل ہم نے مدعا عرض کیا تھا, خود خدا مند عالم اس کو ولایت کا درجہ عطا فرماتا ہے. کہتے ہیں ہم یہ ولی اللہ ہے. یہ ولی اللہ کیسے بنا؟ چونکہ یہ ولی سے متمسک ہو گیا, یہ ولی کا مطیع ہو گیا, یہ ولی کا عاشق ہو گیا, یہ ولی کا محب ہو گیا. بس ولی کی صفات کو اپنے اندر جذب کرنے لگا. جب ولی کی صفات کو جذب کرے گا تو خدا مند عالم وہ جو ولی کو تصرفات عطا فرمائے ہیں اس کائنات میں, کچھ تصرفات خدا اس پیروکار کو بھی عطا فرمائے گا, اس مومن کو بھی عطا فرمائے گا. لیکن ایسے تو یہاں پر ایک نقطہ عرض کروں گا اپنی بحث کو روکتے ہوئے, اور وہ یہ کہ بھائی ہمارے ملک میں جعلی ولی اللہ جو ہیں ان کی کمی نہیں ہے, جعلی ولی اللہ کی کمی کوئی نہیں. اب تنٹی کے پل کے نیچے چلے جائیے ٹھیک ہے, اور جتنے پل ہیں سب جگہ چلے جائیے اوپر یا نیچے, جگہ جگہ آپ کو جعلی ولی اللہ ملیں گے. سنیاسی بابا, ابے سنیاسی بابا کیا جناب 60 سال کا تجربہ, عمر کتنی ہے 30 سال, 60 سال کا تجربہ ٹھیک ہے. اور بھائی تم جو جا رہے ہو اس پیر کے پاس تو کم از کم اس کی عمر کا یہ خیال کرو کہ بورڈ پہ کیا لکھا ہوا, ایج کیا ہے اس کی. اتنا بڑا کاروبار, اتنا بڑا کاروبار کس وجہ سے معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، حقیقی ولایت سے تمسک نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہاں مری میں گئے۔ مری میں ایک جگہ پروگرام تھا، وہاں میں دیکھا کہ ہم جس سزوکی میں سوار ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک اسٹیکر لگا ہوا ہے، اس اسٹیکر کے اوپر تصویر ایک بنی ہوئی ہے، ایک ولی اللہ کی، ان کا عرس تھا تو اس کا اشتہار تھا گویا۔ اب یہ ولی اللہ کیا ہے کہ ان کے تن کے اوپر ایک دھاگا نہیں، معذرت کے ساتھ ایک دھاگا نہیں ہے، بالکل پاک صاف، معذرت کے ساتھ۔ کیوں؟ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، دنیا وما فیہا سے بے نیاز، حتی کپوں سے بھی بے نیاز ہے، بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ ولی اللہ ایسے ہوتا ہے، کہاں کی بات کر رہا ہوں میں؟ ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، میں ہندو مذہب کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کے دیالی ولی اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کہاں سے نظریہ آیا ازان گرانی؟ یہ کیوں نظریہ آیا ہمارے درمیان؟ یہ کیوں گناہگار لوگوں کو ہم ولی اللہ سمجھ بیٹھے؟ نظام ولایت نہ سمجھنے کی وجہ سے، نظام ولایت سے تمسک اختیار نہ کرنے کی وجہ سے، حقیقی ولی اللہ سے تمسک اختیار نہ کرنے کی وجہ سے، بے معرفتی کی وجہ سے، بے بصیرتی کی وجہ سے، بے شعوری کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے جانا گیا۔ خب کیا رسول خدا ولی اللہ نہیں تھے؟ علی ولی اللہ نہیں ہے؟ علی سے بڑا کوئی ولی اللہ ہے اس کائنات میں؟ علی پیران پیر ہے اللہ کے نامی، باقی جو اپنے آگے لگائے پیران پیر وہ جھوٹا، علی پیران پیر ہے۔ تو جب علی پیران پیر ہیں تو پھر جعلی پیروں کے چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جب ہمارے شیعہ اور ہمارے سادات بھی ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں، تھوڑی سی مشکل آئی چلو جی بابا جی کے پاس، تھوڑی سی مشکل آئی چلو جی وہ پڑھ کر دیتے ہیں۔ کیا پڑھ کر دیتے ہیں؟ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ کیا پڑھ کر دیتے ہیں۔ آپ کے اخباروں میں نہیں پڑھتے؟ اخباروں میں پڑھیے، عبرت حاصل کیجیے، کتنی عورتوں کے ساتھ بے حرمتی ان کی جاتی ہے اسی نام کے اوپر، پیسہ بھی لو، عزت بھی لو، اور اس کے بعد دین بھی لے لو، پیسہ بھی لوٹ لیا، عزت بھی لوٹ لی، دین بھی لوٹ لیا۔ جاری ولی اللہ السلام کو آپ دیکھیے، ان سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہے، یہ عقل کہاں چلی گئی؟ کیوں نہیں عقل استعمال کرتے؟ علی کے جاننے والے، رسول کے ماننے والے، رسول خدا نہایا کرتے تھے، رسول خدا پاک صاف کپڑے پہنا کرتے تھے، رسول خدا خوشبو لگایا کرتے تھے، رسول خدا کنگھی کیا کرتے تھے، رسول خدا بیوی بچوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، رسول خدا رزق حلال کمایا کرتے تھے۔ رسول خدا کو کبھی نہیں دیکھا آپ نے تاریخ میں پڑھا ہو کہ رسول خدا کا صبح سے شام تک یہ کاموں کے بھی جو آ رہا ہے اس کو تعلیم تعلیم لکھ کے دے رہے ہیں؟ کئی سیرت میں پڑھا کیا ایک جگہ بیٹھے ہوتے تھے خان خان میں، اور جو آ رہا ہے جناب، کسی کو پیٹ کا درد، کسی کو سر کا درد، کسی کے ساس سے جھگڑا، کسی کے بہو سے جھگڑا، کسی کی جاب کا مسئلہ، بس تعلیم لکھ کے دے جا رہے ہیں۔ چلے مجھے دکھائیے آپ نہیں ہے ایسا، وہ جب نہیں ہے پھر ہم کیوں اس چکر میں پڑے؟ ہاں دعائیں موجود ہیں، مفاتل جنان اٹھا کے دیکھیے، دیگر دعاؤں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، دعائیں موجود ہیں، پھر ہمیں کیوں پریشانی ہے؟ زمانے کا امام موجود ہے، اس سے بڑا پیر کون ہوگا؟ اس سے بڑا ولی اللہ کون ہوگا؟ زمانے کے امام سے منہ موڑ کر جعلی اور گندے اور گناہگار پیروں کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی گمراہی، یہی ضلالت، یہی بدبختی۔ اور آپ دیکھیں ایک ایک تعویذ کے، ایک ایک تعویذ کے، تب تو امریکہ بھی پیر پہنچ گئے، ایک ایک تعویذ کے $100 لیتے ہیں، بیٹھے بٹھائے، کچھ پڑھے نہ پڑھے منہ چلا دیا، بس بسم اللہ، بے سلوات ہی پڑھ دی، چلو لہذا اذان گرامی توجہ فرمائیں، ہمارے نوجوان توجہ فرمائیں، ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں توجہ فرمائیں، اپنے ایمان کو سستے داموں نہ بیچو، اپنی شخصیت کو، اپنے تمبے کو سستے داموں نہ بیچو، ان گناہگاروں کے ہاتھوں اپنی عزت کو نہ گواؤ، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو نہ گواؤ، زمانے کے ولی اللہ سے منہ نہ موڑو، جب تم جعلی پیروں کے چکر میں پڑتے ہو زمانے کے امام سے منہ موڑ رہے ہوتے ہو، سب سے بڑھ کر خدا ہے، سب سے بڑھ کر نبی ہے، سب سے بڑھ کر امام وقت ہے، کیوں جب ہم مشکل میں پڑتے ہیں تو یا صاحب الزمان ادرکی نہیں کرتے، کیوں نہیں پکارتے؟ یہ تو امام وہ ہے کہ جو شب و روز تمہارے لیے زندگی گزار رہا ہے، تمہارے عشق میں زندگی گزار رہا ہے، تمہارے درد میں کر رہا ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جب تم کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہو تو زمانے کا امام پریشان ہو جاتا ہے، جب تم بیمار پڑتے ہو زمانے کا امام بیمار پڑ جاتا ہے۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، جانے کے روایات موجود ہیں، روایات، تمہاری ماں کا کیا عالم ہوتا ہے کہ جب ایک جوان بچے کو دیکھے وہ بخار میں تڑپ رہا ہے، ماں کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ معصوم بچہ ہو یا جوان بچہ ہو، جب وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے ماں کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ لہذا اصول کافی میں روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک مومنہ کہ جو امیر مومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، نماز پڑھا کرتی تھی، اس زمانے میں وہ بیمار پڑ گئی، لہذا اسی بیماری کے عالم میں ایک آدھ دن کے بعد دوبارہ سے جماعت میں کھڑی ہو گئی۔ مولا جب متوجہ ہوئے کہ یہ رومیلہ آئی ہے، رومیلہ اس کا نام تھا اس مومنہ کا، پوچھا اس سے سلام دعا ہوئی، اور اس کے بعد مولا نے اس سے پوچھا، یا رومیلہ تم تو بیمار تھی کیوں نماز جماعت میں حاضری کے لیے آئی؟ تو رومیلہ نے کہا کہ مولا مجھ سے رہا نہیں جاتا آپ کے بغیر، میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی، جب ایک دن میں نے آپ کو نہیں دیکھا مجھ سے نہیں رہا۔ دنیا کی کسی کونے میں شیعہ موجود ہو، ہم اس شیعہ کو جانتے ہیں، اس کے ماں باپ کو جانتے ہیں، اس کے حسب نسب کو جانتے ہیں، اور جب وہ پریشان ہوتا ہے تو ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اتنی محبت کرتا ہے ایک امام زمانے کا، اور ہم اتنی اظہار بے اعتنائی کرتے ہیں اپنے زمانے کے امام سے، رخ موڑ کے چل پڑتے ہیں ہم لوگ، توجہ نہیں کرتے کہ زمانے کا امام تمہاری پریشانیوں میں شریک ہے، دیکھ رہا ہے، درد کا اظہار کر رہا ہے، درد محسوس کر رہا ہے، تم کیوں نہیں توجہ کر رہے زمانے کے امام کی طرف؟ کاش جتنی تگو دو ہم ان جعلی پیروں کی طرف کرتے ہیں، اگر ایک دفعہ یا صاحب الزمان ادرکنی کہیں تو بعید نہیں کہ اسی لمحے تمہاری مشکل آسان ہو جائے۔ رضی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں اپنی زندگی میں توجہ فرمائیں، توجہ ارکن تصرف ہے اس کائنات کے اوپر زمانے کے امام کا، واسطہ پیدا الہی ہے زمانے کا امام، لہذا آپ کو بھی غور کیجئے گا کہ کبھی مشکلات میں جب آپ گھرے ہوں چاروں طرف سے مشکلات آپ کو گھیر لیں، ایک دم سے وہ مشکل کام آسان ہو جاتا ہے، وہ بدھی سلجھ جاتی ہے، جانتے ہو جانے گرامی، یہ بدھی جو سلجھ نہیں رہی تھی اچانک سلجھ گئی، تمہیں سبب نہیں پتا چلا، تمہیں دلیل نہیں پتا چلی، تو میں تمہیں بتلا دیتا ہوں، اس کی دلیل یہ ہے کہ زمانے کا امام اس بدھی کو سلجھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے مشکل بیٹھا ہوا ہے جو مشکلات کو آسان کرنے والا ہے، صرف تم توجہ نہیں کر رہے، صرف تم توجہ نہیں کر رہے۔ آج پاکستان کے اندر، لبنان کے اندر، ایران کے اندر، نابود کرنے کے لیے سو دشمن کمین میں بیٹھا ہوا ہے, سازشیں کر رہا ہے, جگہ جگہ حجیوں کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ نے کتنے بارہ چنار کے اندر کیا ہوا ہے, روزانہ ایک نئی جنگ مسلط کی جاتی ہے ہمارے مومنین کے اوپر, روزانہ ایک نئی جنگ مسلط کی جاتی ہے. خوب یہ جو نئی جنگ مسلط کی جا رہی ہے, کتنے شیعہ ہیں وہاں پر, چاروں طرف سے دشمنوں کا محاصرہ, آج 3 سال سے زیادہ ہو گیا بارہ چنار کے محاصرہ کیے ہوئے, تر بارہ چنار روڈ بند ہے, غذا نہیں جا سکتی, سامان نہیں جا سکتا, مومنین نقل و حرکت نہیں کر سکتے. خوب یا افغانستان کے المیہ آپ دیکھیے کہ پاکستان پاکستانیوں کو, پاکستانی شہریوں کو پاکستانی شہر میں آنے کے لیے دوسرے ملک سے گھوم کے آنا پڑتا ہے, افغانستان سے گھوم کے پشاور آتے ہیں المیہ میں. اور کیوں ماننا چاہیے ایسی حکومت کو چلو بھر پانی میں, اور اس انتظامیہ کو سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, اپنے باشندوں کی جان مال کی حفاظت کرنا, اگر نہیں کر سکتے تو یہ نااہلی ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے جان مال عزت آبرو کی کو تحفظ فراہم کرنا. وہ پارا چنار مظلوم پارا چنار ہر روز کبھی پانی کے بہانے, کبھی کسی بہانے, کبھی کسی بہانے, بڑی بڑی جنگیں بھی معمولی نہیں ہوتی ایسے عزیزوں, کیسی جنگیں ہوتی ہیں, پوری پوری جیسے باقاعدہ دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے, جس میں مارٹر اور توپ اور ٹینک ہر چیز استعمال کیا جاتا ہے, راکٹ اور ہر قسم کے میزائل استعمال کیے جاتے ہیں, جس کے اندر اتنی خطرناک جنگ ہوتی ہے. لہذا یہ ظلم پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, اور جب پچھلے سال جو جنگ ہوئی اس میں ہم نے جب رابطہ ہوا ہمارے دوستوں سے وہاں پر فون پر, ہم نے پوچھا بھی حالات پوچھا کرتے تھے کیا صورت حال, تو آپ یقین کریں گے کہ جب سخت ترین جنگ تھی, کہ جب چاروں طرف سے محاصرہ تھا, اس وقت میں جب ان سے بات ہوئی وہاں سے جنگ پر تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی میرے سامنے شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں, ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی مددگار نہیں ہے, لیکن یقین کرو گے احمد یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ یہیں پہ زمانے کا امام ہماری نصرت کے لیے بیٹھا ہوا ہے, ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ کوئی طاقت ہے کیا بتا کر رہی ہے, زمانے کا امام ہے. پارچنا آج اگر محفوظ ہے عزیزوں, بہت بڑا معجزہ ہے, بڑی بڑی طاقتوں نے پارچنا کوشش کی, پاکستانی حکومتوں نے اور دیگر قوتوں نے پارچنار کو تحس نحس کرنے کی کوشش کی. ایک آج کی بات نہیں, زیادہ کے زمانے سے لے کر اب تک کئی جنگیں مسلط کی جا چکی ہیں, شہر میں کئی جنگیں مسلط کی جاتی ہیں, مٹھی بھر شیعہ, کوئی ان کے پاس اسلحہ نہیں اس طرح سے جس طرح سے دشمنوں کے پاس ہوا کرتا ہے. ادھر پورا افغانستان ہے, چاروں مخالف اور دشمنوں کا محاصرہ ہے, پیٹ ہو گئے, وہ دیگر ممالک ان کو سپورٹ کرتے ہیں, امریکہ ان کو سپورٹ کرتا ہے, اسرائیل ان کو سپورٹ کرتا ہے, نام نہاد بار اسلامی ممالک ان کو سپورٹ کرتے ہیں شیعوں کے خلاف. وہ کس نے ان کو بتایا ہوا ہے ایرانی ایرانی, کون سی طاقت ہے کہ جس نے دشمنوں کو ان کے ہزار میں ناکام کیا ہوا ہے, اب تو قلیل تعداد میں ہے, وہ کثیر تعداد میں ہے, آپ کے پاس اسلحہ نہیں, ان کے پاس جنگی ساز و سامان کی وافر مقدار ہے, ان کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے, اسرائیل سپورٹ کرتا ہے, دیگر ممالک سپورٹ کرتے ہیں, ہماری ناہل حکومتیں باقاعدہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں, کس نے بتایا ہوا ہے, فرزند فاطمہ حضرت امام زمانہ نے بتایا ہوا. تم یتیم تو نہیں ہونا, تمہارا وقت کا امام زندہ ہے, تمہارے درمیان ہے, تمہارے آس پاس ہے, تمہارے درمیان زندگی گزار رہا ہے, تم دیکھتے ہو پہچانتے نہیں ہو. پہچاننے کے لیے پاکیزہ آنکھیں چاہیے, جو آنکھ گناہ نہ کرے, وہ فرزند فاطمہ کا دیدار کر سکتی ہے. جو ہم گناہ نہ کرے, جو ہم گناہ کرے وہ فرزند فاطمہ کا دیدار نہیں کر سکتی, مگر یہ خود امام چاہتا ہے. غائب ہونے کا مطلب کہ بھائی پردہ غائب نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نامرئی ہو گئے ہیں, وہ نصرت نہیں کرتے, نہ مرئی ہیں نہ ایسا ہے کہ وہ نصرت نہیں کرتے. وہ نصرت بھی کرتے ہیں اور مرئی بھی ہیں, دکھائی بھی دیتے ہیں لیکن تم نہیں پہچانتے, تم نہیں پہچانتے. آپ واقعات اٹھا کے دیکھتے ہیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے, آپ ذرا تصور کریں کہ ہم نظام ولایت سے کتنا غافل ہیں. اپنی قوت کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے, اپنی طاقت کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے. دنیا میں کون سا ایسا مذہب پایا جائے گا, دنیا میں کون سا ایسا دین پایا جائے گا, دنیا میں کون سا مکتب فکر ایسا پایا جائے گا, دنیا میں کون سا نظام ایسا پایا جائے گا جس کا امام قیامت زندہ رہے. مکتب تشیع کا تو بڑا امتیاز ہے, امامت و ولایت رضوان گرامی. آج ساری دنیا مل کر ایران کا مقابلہ کر رہی ہے, کیوں؟ ایران کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. احمد نژاد کہ جو نظام میں ولایت کا ایک ادنا سا نمائندہ ہے, جب یو این او میں تقریر کرتا ہے تو امریکہ کے چھکے چھوڑا دیتا ہے, اسرائیل کے چھکے چھوڑا دیتا ہے. دنیا کی مستضعف اقوام اسرائیل اور امریکہ کے ظلم کی چکی میں پسنے والے مظلوم انسان جب نظام ولایت کے اس ادنا سے نمائندے کی گفتگو سنتے ہیں ان کا دل بڑھ جاتا ہے. یہ احمد نژاد کی زبان کو کون الفاظ عطا کر رہا ہے, اس کے قلب کو کون طاقت عطا فرما رہا ہے؟ فرزند فاطمہ. رہبر معظم ایک موقف اختیار کرتے ہیں, جب امریکہ کے مقابلے میں ایک بات کرتے ہیں, اسرائیل کے مقابلے میں ایک بات کرتے ہیں, کس نے یہ طاقت عطا فرمائی, کس نے یہ قوت عطا فرمائی, کس نے یہ حیبت و جلالت عطا فرمائی اس سید فاطمی کو, زمانے کے امام نے اعزاز گرامی. یہ قوت جو آج آیت اللہ خامنائی کے اندر موجود ہے اصل میں امام زمانہ کی قوت ہے, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اذان گرامی, ممکن نہیں ہے. عجیب واقعہ, ایک حیبت رہبر کی شخصیت میں, نظام میں ولایت کے نمائندے کی حیبت دیکھیے. کبھی ہم جب قوم گئے ہوئے تھے وہاں پر رہبر دیدار کے لیے آئے, وہاں پہ جو وزٹ تھا ان کا, تو جو ہمارے فارنرز تھے طالب علم ان سے بھی رہبر کا خطاب تھا, افریقہ سے, امریکہ سے, یورپ سے, خلیجی ممالک سے, پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, انڈیا, اپنے کہاں کہاں سے سارے طالب علم خواتین حضرات جمع تھے. آپ یقین کریں گے کہ جیسے ہی آیت اللہ خامنائی داخل ہوئے ہیں ہال کے اندر, جناب معصومہ کا جو بنا ہوا ہے بڑا سا ہال, جیسے ہی وارد ہوئے ہیں مرد عورت بچے بے اختیار لوگوں نے رونا شروع کر دیا, بے اختیار. کیا چیز ہے, یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ آیت اللہ خامنائی ذات امام زمانہ میں ضم ہو چکا ہے, اور یہ صفت ہے کسی انسان کی کہ جب وہ ذات ولی اللہ میں ضم ہو جائے تو اس کے اندر اتنی حیبت و جلالت ہوتی ہے کہ انسان آسانی سے اس کو دیکھ نہیں سکتا. یہی امام خمینی کے اندر صفت تھی اور یہی آیت اللہ خامنائی کے اندر بھی صفت ہوتا, وہی ہمارے بزرگ مشاہدین جو ہیں ان کے اندر بھی یہ صفات موجود ہیں. بے اختیار انسان بے اختیار ہو جاتا ہے. ہو کہاں سے آئی؟ ولایت, ولایت. لہذا گرامی ہم اس طاقت کو سمجھیں, حزب اللہ اگر کامیابی حاصل کرتی ہے اسی نظام ولایت کے تابع رہ کر, اگر ہم کمزور ہو رہے ہیں پاکستان میں اس وجہ سے کمزور ہے کہ ہم نظام ولایت کی معرفت کو درک نہیں کر پا رہے, ہم اس کی طاقت کو نہیں سمجھ پا رہے, ہم اس کے ثمرات سے استفادہ نہیں کر پا رہے. وائلہ فیض تو جاری ہے, لبنان کے اندر بھی, ایران کے اندر بھی, بنگلہ دیش میں بھی, پاکستان میں بھی فیض. ہمارے اندر اہلیت نہیں ہے کہ ہم اس فیض کو اپنے اندر درج کر سکیں, اس کے بعد کر سکیں, مستفید ہو سکیں. اللہ گرامی, سورج کی کرنیں آ رہی ہیں, سورج اپنی تپش دے رہا ہے, سورج انرجی دے رہا ہے. اگر تم دروازے بند کر کے ساتھ تالے لگا کے گھر کے اندر بیٹھ جاؤ اور ڈاکٹر نے کہا کہ سورج کی روشنی میں نکلنا ہے تو سورج کا کیا قصور ہے تمہارا قصور ہے جو تم سات تالے لگا کر گھر کے اندر بیٹھے ہو؟ سورج تو اپنا نور دے رہا ہے, سورج تو اپنی تپش دے رہا ہے, انرجی دے رہا ہے. تم پریشان ہو, تم بے عقل انسان ہو کہ جو سورج سے کوئی استفادہ نہیں کر رہے. سورج کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, تم سات یا ستر تالوں کے اندر بیٹھ جاؤ, سورج اپنا کام کرتا رہے گا, نقصان کس کا ہوگا؟ تمہارا اپنا ہوگا. اگر ہم زمانے کے امام سے منسلک نہ ہوں, متوسل نہ ہوں, ان کی طرف توجہ نہ کریں اس ولی اللہ اعظم سے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم اپنا نقصان کریں گے. گرو بین محمد والے نظام میں بلایا تھا, تقاضا ولا اور ولی کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا, تبرع سے کرنا. تبرع مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں بس بر دشمنان اہل بیت لعنت, اس کے بعد اپنے گھر جا کے بیٹھے. جب بر دشمنان اہل بیت لعنت کہہ دیا تو پھر عملی طور پر دشمنوں سے جنگ بھی کرنی پڑتی ہے. تبرع یہ نہیں ہے مطلب کہ کہہ کے بس گھر میں جا کے سو جاؤ لمبے پڑ کے, عمل کرنا پڑتا ہے, امتحان پاس کرنے پڑتے ہیں, مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہے. من احبنا اہل البیت فلیستعذ بالفقر ذی البابا. امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے بس تیار ہو جائے فقر و فاقہ کے لیے. یہ کنایہ ہے فقر و فاقہ, مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ, پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ, ظلم کی چکی میں پسنے کے لیے تیار ہو جاؤ جو ہم سے محبت کرے. محبت کا تقاضا چکی میں پسنا, چکی میں پسے بغیر تو موہب نہیں بن سکتے. لہذا محترم اس نظام ولایت کے نمائندے اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کس طرح سے موہب تھے اپنے زمانے کے ولی اللہ اعظم کے, تو سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں دیکھو. اس میدان میں تمہیں ایک بچہ نظر آئے گا جس کی عمر ہے صرف 13 سال, لیکن جذبہ کیسا ہے؟ جذبہ پیدا کر رہا ہے اپنے دادا جیسے. بس عزیزوں آپ پہنچ گئے کہ آج جس شہید کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہے قاسم ابن حسن. حسن کا یتیم قاسم جس کا جذبہ حیدر کررا والا ہے. اور عزیزوں مقدر کی کتابوں میں ہے کہ جب شب عاشور فرزند رسول حضرت امام حسین نے محضر شہادت پڑھنا شروع کیا اور ایک ایک کر کے شہدا کے نام گرنا شروع کیے, کہا کہ جان کل جب روزے عاشور آئے گا تم شہید ہو جاؤ گے, زہیر ابن دین تم بھی شہید ہو جاؤ گے, مسلم ابن اوس جا تم بھی شہید ہو جاؤ گے, حبیب تم بھی شہید ہو جاؤ گے, بنی ہاشم کے شیروں علی اکبر کل تم نے شہید ہونا, عباس تمہیں بھی کل شہید ہونا ہے, اور محمد تمہیں بھی شہید ہونا ہے. ایک ایک کر کے شہدا کے نام گنواتے جا رہے ہیں. ننا قاسم ایک دفعہ جب اس نے سنا, سنتا گیا فہرست پڑی جا رہی ہے لیکن کہیں قاسم کا نام نہیں آ رہا. جب فہرست تمام ہو گئی قاسم نے دیکھا کہ میرا نام نہیں ہے, تو خیمے کے کونے میں جا کر زانوں میں سر دے کر ایک دفعہ زار زار گریا کرنا شروع کیا. اللہ روتا جاتا ہے قاسم اور کہتا جاتا ہے کہ ایک عجیب بات ہے، شہداء کی لسٹ میں سب کا نام ہے، میرا کوئی نام نہیں ہے۔ شاید چچا نہیں چاہتے کہ مجھے بھی یہ خدا عظمت عطا فرمائے۔ بس روتا جاتا ہے، روتے 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 ایک دم خیال آتا ہے کہ میرے بابا نے میرے بازو کے اوپر ایک تعویذ باندھا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت پڑے بیٹا تو اس تعویذ کو پھول لے گا۔ اللہ بس عزیزوں، تعویذ کھولتا ہے پاس، تعویذ کھولنے کے بعد ایک دفعہ جب پڑھتے ہیں تو اس تعویذ میں لکھا ہوتا ہے کہ یا بنیا قاسم ادرک ہمت الحسین، کہ اے بیٹا قاسم جب کربلا میں میرا بھائی مشکلات میں گھر جائے تو اپنے آپ کو میرے بھائی پہ قربان کر دے۔ جزاکم ربکم۔ بس عزیزوں، جب یہ نامہ پڑھا، یہ خوشخبری پڑھی، قاسم خوش ہو جاتے ہیں اور ایک دفعہ خوشی خوشی فرزند رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مولا چچا جان، آپ نے سب کے نام پڑھے لیکن میرا نام نہیں پڑھا تھا، میں سمجھ گیا کہ شاید مجھے اجازت نہیں ہے، لیکن میں ایک تعویذ لے کر آیا ہوں، بابا کا وصیت نامہ لے کر آیا ہوں۔ بس اب جو وصیت نامہ پڑھا، ایک دفعہ حسین نے گریا کرنا شروع کیا، کہا بیٹا قاسم یہ نامہ نہیں بلکہ تیری موت کا پروانہ ہے، تیری موت کا پروانہ ہے۔ ہاں قاسم، کل تو بھی شہید ہوگا، اور یاد رکھنا کل علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے۔ بس قاسم نے جیسے ہی علی اصغر کا نام سنا، ایک دم سے چچا سے مخاطب ہو کر کہا کہ چچا کیا اشکیا خیموں میں آ جائیں گے، اشکیا خیموں میں گھس آئیں گے؟ امام نے کہا تسلی دی، نہیں بیٹا، میں علی اصغر کو باہر لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر، میرا سلام قاسم کے اوپر، میرا سلام قاسم کے جذبوں پہ۔ بس عزیزوں، اب روزے عاشور آ گیا اور اصحاب قربانیاں پیش کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے اصحاب شہید ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر بنی ہاشم کی باری آ رہی ہے۔ اب قاسم بار بار اپنے چچا کے پاس آ کر کہتے ہیں، چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، لیکن حسین اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس عزیزوں، ایک دفعہ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قاسم نے ایک عجیب طریقہ اپنایا، جو کسی شہید نے اجازت لیتے ہوئے، اس نے جہاد لیتے ہوئے کبھی یہ طریقہ نہیں اپنایا تھا۔ قاسم نے ایک دفعہ چچا کے ہاتھوں کو پکڑا اور بوسے دینا شروع کیا، بوسے دیتا دیتے جاتے ہیں، چچا جہاں اجازت دینی ہے، چچا جہاں اجازت دینی ہے، لیکن حسین جواب نہیں دے رہے۔ اب جب قاسم نے دیکھا کہ چچا اجازت نہیں دے رہے، ایک دفعہ قدموں میں گر گئے، قدموں کو پکڑ کے کہا کہ چچا جان اگر آپ بھی اجازت نہ دی تو آپ کے قدموں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بس جب حسین نے یہ دیکھا کہ قاسم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دفعہ اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا قاسم تجھے اجازت ہے، تجھے اجازت ہے، لیکن ایک دفعہ میرے گلے لگ جا۔ بس حسین اور قاسم ایسے گلے ملے، تاریخ نے لکھا کہ چچا اور بھتیجے نے اتنا گریا کیا، اتنا گریا کیا کہ رش کھا کر گر گئے، رش کھا کر گر گئے۔ بس عزیزوں، میں یہاں پر آپ سے سوال کروں گا کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے تو اسے کس چیز سے ہوش ملایا جاتا ہے؟ پانی کے ذریعے سے ہوش ملایا جاتا ہے، لیکن تین دن سے خیال حسینی میں پانی نہیں ہے، لیکن ایک بہن دوڑی دوڑی آئی، بھیا پانی نہیں ہے، لیکن اشکوں کے جام کے ذریعے سے آپ کو سیراب کروں گی، اشکوں کے ذریعے سے آپ کو بیدار کروں گی۔ بس عزیزوں، ایک دفعہ ہوش میں آتے ہیں قاسم، اور اس نے جہاد طلب کر کے اب جب روانہ میدان ہونا چاہتے ہیں، حسین کہتے ہیں بھائی عباس قاسم کو تیار کرو، قاسم کو تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن عزیزوں، حسین یہاں پر ایک دفعہ امامہ اٹھاتے ہیں، امامہ اٹھا کر قاسم کے سر کے اوپر رکھتے ہیں، لیکن جانتے ہو کیسے رکھتے ہیں؟ سر پہ امامہ رکھنے کے بعد جیسے میت کو امامہ پہنایا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ مستحب ہے امامہ پہنانا مردوں کو، سر پہ امامہ پہنایا جاتا ہے اور سینے کے اوپر دو پٹکے رکھے جاتے ہیں، اسی طرح سے قاسم کے اوپر امامہ بھی رکھا گیا اور پٹکے یہاں پر سینے پر امام حسین لے کر آئے۔ جانتے ہم کیوں؟ گویا کہنا چاہتے ہیں کہ اے قاسم، میں تجھے اے واصف میں تجھے کفن تو نہ دے پاؤں گا, لیکن دیکھ میں آج تجھے سجا کر بھیج رہا ہوں. اے قاسم جا تیرا خدا ہاتھ پر. بس حسین نے کفا کمر پکڑ کے قاسم کو گھوڑے کی ریل پر سوار کیا, لیکن عزیز و مقتل نے لکھا کہ قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ رکاب میں پاؤں نہیں پہنچتے تھے, اللہ جانے کیسے اپنے وزن کو برقرار کرتے تھے. بس اب قاسم چلے جانے گرامی, اب میدان رنگ میں وارد ہوئے. ایک دفعہ گھمسان کی جنگ ہوئی, ایک پہلوان آتا ہے, قاسم ایک وار کر کے اس کو نابود کرتا ہے. پھر اس پہلوان کے چار بیٹے آتے ہیں, قاسم وار کرتا ہے, اپنے واسطے جہنم کرتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ قاسم زمین پر آئے, یا
سمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.